lo pudiera interpretare. E se a me non mi guai, sarebbe un dietro anche da qui. E se non mi guai, 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 che batte, ma io ci ho chiesto di andare a una libertà qui, o a vivere, le haine in asita se che, mis, vostri bambini, vi starei a dare che, vi mani che, alla mia, pensa che, se se ne mi, se che senza la mia, ne parlo di tutto quello che mi chiede, así lo que yo le hay que ir a tamam momin que la mamá a mi padre que vi a saber que pasa a la mamá a mi
song.
ये सूर्य मंगल के दया जिसे सूर्य कहता है और सूर्य इंसान के नाम से दिया जाता है उसकी दूसरी आयत है जो इंसान की बिहारिश और तबीयों के लिए मुख्य तौर पर मेरा सामान्य कला है और इसी आए गई मध्य में या खिदमत में इन मरीजों को मैं अदा करना चाहता हूँ कि शायद परवरदिगार या अल्लाह कि बेशक हमने इंसानों को मिले जुले पालना से पैदा किया है इसलिए पैदा किया है कि उसे आजमाएं और इस इंसान को हमने सुनने वाला और देखने वाला बना के रखा है अजीजा ने मुताबिक इंसान अशरफ मखलूक जरूर है लेकिन इस कायनात की सबसे पहली मखलूक नहीं बल्कि इंसान से पहले इस रुपये जमीन पे और इस आलम में बेशुमार मखलूकात ऐसी थी जो पैदा हो चुकी थी खासतौर पे दो मखलूकात काबिल जिक्र थी जो इंसान से पहले दुनिया में पाई जाती थी एक का नाम है मलाइका फरिश्ते और दूसरी मखलूक का नाम है हैवान यानी जानवर परवरदिगार आलम की नजर में नूरानी फरिश्तों के होते हुए भी इस बज़्म में आबोगिल में इस कायनात में इस दुनिया में कोई कमी बाकी रह गई थी और उस कमी को परवरदिगार आलम ने पूरा किया है इंसान की खिदमत से मलाइका या फरिश्ते उस मखलूक का नाम है जिसके यहां मुखालिफत का जज्बा ही नहीं पाया जाता अल्लाह ने फरिश्तों को दूर से बनाया है उनके यहां इताअत के अलावा मुखालिफत का कोई जज्बा सिरे से है ही नहीं यही वजह है कि परवरदिगार आलम ने फरिश्तों में जिसको जिस आलम में पैदा कर दिया है वो उसी आलम में अल्लाह की इबादत में और अपने फराइज की अंजामदेही में मशगूल है जिसके जिम्मे जो काम कर दिया है वो उस काम को पूरी जिम्मेदारी से पूरी तंदगी से अंजाम दे रहा है उसके बरक्स दूसरी मखलूक जो इस कायनात में थी हैवानात जिन्हें जानवर कहते हैं इनके यहां सिर्फ और सिर्फ जज्बात और सिर्फ ख्वाहिशात और नफ्स की पैरवी इसके अलावा कोई दूसरी ऐसी चीज नहीं थी जो उन्हें एतदाद और इताअत की तरफ बुलाए और उनको अपनी ख्वाहिशात की तकमील से रोके और बनाया तो एक तरफ फरिश्तों जैसी बुलंद करने के बहुत और दूसरी तरफ जानवरों जैसी पस्त दर्जे की मखलूक परवरदिगार आलम ने इन दोनों के दरमियान की मखलूक के उन्वान से इंसान को पैदा किया फरिश्तों से नफ्स बलग नहीं दिया और हैवानों का नफ्स हैवानी इन दोनों को इंसान के वजूद में रखा नफ्स मलकूती का तकाजा इताअत इबादत पैरवी और नफ्स हैवानी का तकाजा मुखालिफत और अपने नफ्स अम्बारा के तकाजों की पैरवी और ख्वाहिशात की तकमील इन दो मुतजाद जज्बों को कंट्रोल करने के लिए और इन दोनों में हम आहंगी पैदा करने के लिए परवरदिगार आलम ने इंसान को अक्ल दिया ताकि वो अज़्म के जरिए से इन दोनों के दरमियान तवाज़ुन और इत्तेदाद पैदा करता रहे। यही वजह है कि नफ्से मलकूती के होते हुए अक्ल के तकाज़ों को पामाल करके वो इंसान जो नफ्से हैवानी के तकाज़ों की तकमील करता है वो जानवरों से भी बदतर होता है, और जो नफ्से हैवानी के होते हुए अक्ल के तकाज़ों की पैरवी करके नफ्से मलकूती के तकाज़ों को पूरा करता है वो मलाइका से भी अफज़ल बन जाता है। मुझे आज की मजलिस में तंजीदी तौर पर चंद बातें आपकी खिदमत में आज करना है, ताकि मजीद जो अराइज़ बात की मजलिस में आपकी खिदमत में पेश करूं उसे आसानी से सामईन के ज़हनों तक मुंतकिल किया जा सके, और इस आया करीमा के ज़हन में जिस मौजू के तहत मैं अपनी गुफ्तगू और अपने आराय आपकी खिदमत में पेश करूंगा तो मौजू भी आप सुन लें। दौरे हाजिर और हमें दरपेश चैलेंजेस, ये है मेरी गुफ्तगू का मौजू। लेकिन मैंने जिस आयत के इंतजार किया है उसमें तस्करा है इंसान की खिलकत, और ये मैं अर्ज कर रहा था कि इंसान को परवरदिगार आलम ने फरिश्तों और जानवरों के दरमियान की मखलूक के उन्वान से पैदा किया, पैदा किया तो मिट्टी से पैदा किया, मिट्टी इंसान का मादा तकलीफ अफजल मखलूक बना के पैदा कर रहा है, जिसके बारे में ये ऐलान कर चुका है कि हम इसी को जमीन में अपना नुमाइंदा और खलीफा बनाने वाले हैं। लेकिन इस अजीम मखलूक को पैदा करने के लिए उसने ना नूर को इसका मादा तकलीफ खराब करार दिया, न इसे आग से पैदा किया, न किसी और बाशरफ मादे से सब किया, ना ऐसा किया कि इसको पैदा करने के लिए परवरदिगार आलम अलग से कोई मादा पैदा करता और उससे इंसान को दुख पैदा करता, नहीं यही मिट्टी जो इस कायनात में पहले से सबशुदा पाई जाती थी, ये जमीन जो सबसे पस्त दर्जे के मखलूक थे। आप तमाम कायनात की मखलूकात की दर्जा बंदी करेंगे तो आपको नजर आएगा कि मिट्टी इसका ताल्लुक है जमादार से, और जमादार सबसे अदना और पस्त दर्जे की मखलूक का नाम है। तो अल्लाह अशरफ मखलूक को अफजल मखलूक को पैदा कर रहा है लेकिन सबसे पस्त दर्जे की मखलूक से। पालने वाले तूने इस इंसान को नूर से बनाया हो कि कम से कम फरिश्तों को यह कहने का मौका मिलता कि ऐसे को खलीफा बनाया जो जमीन में फितना फसाद बर्पा करे, हम तेरे इबादत करते हैं तेरी तस्बीह तहलील करते हैं, और अगर नूर से नहीं बनाया था तो कम से कम आग से बना लेता कि इब्लीस को आदम के मुकाबले में अकड़ने का मौका ना मिलता।
हां सुभान अल्लाह,
कि वो कह रहा था कि मुझे आग से बनाया है, मिट्टी से बनाया है, आग मिट्टी से अफजल होती है, मैं अफजल हो के अल्लाह से कमतर का सद्दा क्यों करूं। अब जो अगर जे उसके इस इस्तेदलाल को परवरदिगार आलम ने उसे मर्दूद बारगाह करार देते बातें कर दिया कि अफजलियत और मफजूलियत का मियार तय करना तेरा काम नहीं है।
वाह सुभान अल्लाह सुभान
अल्लाह, ये भी मालूम होना चाहिए कि अफजलियत और मफजूलियत का मियार मादा तकलीफ नहीं होता।
हाँ 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 सुभान अल्लाह,
अफजलियत और मफजूलियत का मियार असल में बंदगी के परवरदिगार है। ऐसे बात पढ़ने पर तुम्हारी तूने आग ही से बना दिया होता कि इब्लीस को इंसान के मुकाबले में करने का मौका मिले, आवाज़ के बुलंद मादे तकलीफ से बुलंद दर्जे के मखलूक को पैदा करना ये कौन से कमाल की बात है। कमाल कुदरत, कमाल सन्नाही, कमाल सलाहियत तो ये है कि अदना दर्जे के मखलूक से बुलंद तरीन दर्जे के मखलूक को लिबास
पैदा किया जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह,
और यही वजह है इंसान की खिलकत में कुछ कुछ ऐसी खूबी थी परवरदिगार आलम की नजर में कि उसने इतनी बड़ी जमीन को खल्क किया मगर अपनी खलाकियत का पसीना नहीं पड़ा, इतनी बड़ा आसमान को खल्क किया अगर अपनी खलाकियत का पसीना नहीं पड़ा, दरिया और समंदर जारी किया
کیے مگر اپنی خلاقیت کا پسینہ نہیں پڑا، ہوائیں چلائیں مگر اپنی خلاقیت کا پسینہ نہیں پڑا، آفتاب و ماہتاب کی قندیلیں روشن کی مگر اپنی خلاقیت کا پسینہ نہیں پڑا، انسانوں جن کائنات کی ایک ایک مخلوق کو پیدا کرتا رہا اپنی خلاقیت، یہاں تک کہ فرشتوں کو پیدا کیا مگر اپنی خلاقیت کا پسینہ نہیں پڑا، لیکن جب انسان کو پیدا کیا ہے تب پروردگار عالم وجد میں آ کے کہتا ہے تبارک اللہ کا
سبحان اللہ
حیدری بر محمد والے محمد
صلی اللہ محمد والے محمد
بابرکت ہے گزار جو بہترین پیدا کرنے والا ہے، گویا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو میں نے جس مخلوق کو پیدا کیا یہ بہترین مخلوق ہے، اور اس بہترین مخلوق کا بہترین خالص اگر کوئی ہے تو وہ ایک ذات ہے، ایک سلوات پڑھ دے بر محمد والے اور پھر انسان کو اس کی عظمت کا، اس کی برتری کا، اس کے شرف کا، اس کے فضل کا، اس کی کرامت کا احساس بھی دلایا۔ قرآن میں مختلف جگہوں پہ متعدد آیتیں ہیں، لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو مکرم بنا کے پیدا کیا ہے، باشرف بنا کے پیدا کیا ہے۔ دوسری جگہ پہ آواز آئی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین شکل و شمائل کے ساتھ بہترین صلاحیتوں کا مالک بنا کے پیدا کیا۔ عزیزان محترم، اس اعلان میں پروردگار عالم کی جو بھی حکمت کار فرما ہو، لیکن ایک سامنے کی بات جو سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کے نفسیات میں ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو نہ پہچانے تو بہت سے ایسے کام کر گزرتا ہے جو اس کی شان کے خلاف، لہذا معبود نے اسے اس کی عظمت کا احساس دلایا تاکہ ایک ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے کو نہ پہچاننے کے نتیجے میں ابلیس کے دامے مکر و فریب کا شکار ہو جائے اور وہ کام کرنے لگ جائے جو اسے انسانیت کی منزل سے گرا دے، لہذا اس کی عظمت کا، اس کی فضیلت کا، اس کے شرف کا قدم قدم کے احساس دلاتا رہا تاکہ انسان اپنے آپ کو پہچان کے اپنی صفت بتا رہا ہے۔
محمد
کی منزل میں انسانوں کے دو نقوش ابھر کے سامنے آئے، کائنات میں دو طرح کے انسان تھے، کچھ وہ انسان تھے جو آگے بڑھ رہے تھے اور کچھ وہ انسان تھے جو پیچھے ہٹ رہے تھے، کچھ وہ انسان تھے جو دھرتی کی طرف جا رہے تھے، کچھ وہ انسان تھے جو بستر کی طرف جا رہے تھے، کچھ وہ انسان تھے جو اوپر اٹھ رہے تھے اور کچھ وہ انسان تھے جو نیچے گر رہے تھے۔ اللہ نے خلقت کی منزل میں جتنا عظیم بنا کر وہ پیدا کرنا چاہتا تھا، جتنا باشرف بنا کے پیدا کرنا چاہتا تھا، اتنا عظیم اور اتنا باشرف بنا کے پیدا کر دیا، لیکن انسان کے اس فضل میں، انسان کے اس شرف میں خود انسان کا کوئی کبھار نہیں تھا، توجہ، خود انسان کا کوئی کریڈٹ نہیں تھا، اگر وہ افضل مخلوق بن کے پیدا ہوا تو یہ خالق کا کمال تھا، پروردگار عالم کا اس کو کرم تھا، اس کی مہربانی تھی جو اس کو پروردگار عالم نے ایک عظیم مخلوق کے عنوان سے پیدا کیا اور اس کی عظمت کا اور شرف کا معیار اس کے لیے آپ کو قرار دیا، لیکن خود انسان اپنے عمل سے عظیم بنتا ہے یا اپنے عمل سے پست بنتا ہے اس کا بھی تو مظاہرہ ہوتا تھا، لہذا بے شمار صلاحیتیں ادا کی اور عمل کی منزل میں اس کے ہاتھ بہت کھلے چھوڑ دیے اور کہا کہ دیکھو جس نقطے تک، جس پوائنٹ تک عظیم بنا کے پیدا کرنا چاہتا تھا میں نے پیدا کر دیا، اب یہاں سے آگے بڑھنا بھی تمہارا کام ہے اور یہاں سے پیچھے کی طرف ہٹنا بھی تمہارا کام ہے۔
محمد والے محمد صلوات،
اللہ صلی اللہ محمد والے محمد۔
دو طرح کے انسان تاریخ میں دکھائی دیے، کچھ وہ انسان تھے جنہوں نے عقل کو استعمال کیا، عقل کے تقاضوں کی تکمیل کی اور وہ بندگی کے معیار اور اس کے کمال کی طرف آگے بڑھتے چلے گئے، اور کچھ وہ انسان تھے جو بستیوں کی طرف بڑھ رہے تھے، انسان بست بھی ہو رہا تھا، انسان بلند بھی ہو رہا تھا، انسان اوپر بھی اٹھ رہا تھا، انسان نیچے بھی گر رہا تھا، وہ انسان جو آگے بڑھے وہ انبیاء تھے, مرسلین تھے, شہداء تھے, صالحین تھے, صدیقین تھے, معصومین تھے, اللہ کے نیک بندے تھے. چنانچہ انسان نے آگے بڑھنے کی طرف جب قدم رکھا تو اس نے ظاہری بلندی بھی حاصل کی اور معنوی بلندی بھی حاصل کی. ظاہری بلندی حاصل کی, کوہ طور پر پہنچ گیا. معنوی بلندی حاصل کی, کلیم اللہ کے لقب کا حقدار بن گیا. ظاہری بلندی حاصل کی, چرخ چاروں پہ پہنچا. معنوی بلندی حاصل کی, روح اللہ بن کے سامنے آیا. ظاہری بلندی حاصل کی, آبا حسین و عدنا کی منزل پہ پہنچا. معنوی بلندی حاصل کی, عبداللہ بن گیا, حبیب اللہ بن گیا. ظاہری بلندی حاصل کی, دوشے صاحب معراج میں معراج پائی. معنوی بلندی حاصل کی, عبد اللہ بنا, عین اللہ بنا, سبحان اللہ, سبحان اللہ, رسول اللہ بنا.
دنیا میں
ہمارے اور آپ کے سامنے عقل کو پرکھنے کے پیمانے مختلف ہیں اور ہم اپنے اپنے اعتبار سے عقل کا اندازہ لگاتے ہیں. مثلاً فرض کر لیجیے کہ ہم نے کسی کو بہت زیادہ بینک بیلنس اکٹھا کرتے ہوئے دیکھ لیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے عقل کو بہت زیادہ استعمال کیا اور بڑا عقل مند انسان. اسی طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اقتدار کی کرسی تک پہنچ گیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا عقل مند ہے, اس نے عقل کو بہت استعمال کیا. اسی طرح سے اور دنیا کے بعد سے یعنی ہم جسے بھی چھٹا پنجا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ وہ عقل استعمال کر رہا ہے. دنا حالے کے دنیاوی امور میں عقل کے استعمال کو عقل سے تعبیر نہیں کیا گیا ہے بلکہ اسے انسان کی اس جیسے سے کہتے ہیں تعبیر کیا گیا ہے جو عقل کے علاوہ کچھ ہے. اور اسی لیے پوچھنے والے نے جب ہمارے اور آپ کے چھٹے امام سے عقل کی تعریف پوچھی کہ مولا عقل کسے کہتے ہیں تو امام نے عقل کی تعریف میں ارشاد فرمایا کہ العقل ما عبد الرحمن فقدسی بنی جنہ. عقل اصل میں اس جوہر کا نام ہے جس کے ذریعے سے انسان اللہ کی عبادت کرے اور اسے جنتوں کے حضور کی کنجی قرار دے.
سبحان اللہ.
یہ امام نے تعریف کی تو وہ حیرت میں رہا اور اب اس کے نقطۂ نظر سے جو عقل کا معیار تھا اس نے اشارہ کیا ایک شخصیت کی طرف اور وہ شخص مولا اس کے پاس دم بھی تھا, اس کے پاس داد بھی تھا, اس کے پاس حکومت بھی تھی, اس کے پاس نو لشکر بھی تھے, اس کے پاس فوج کی کثرت بھی تھی, اس کے پاس اشد خطر بھی تھا, اس کے پاس ملک و مال بھی تھا, اس کے پاس جاہو اقتدار بھی تھا. اس کے بارے میں کیا معاف آپ کیا فرماتے ہیں؟ وہ عقل سمجھ رہا تھا. امام نے کہا نہیں نہیں وہ عقل نہیں ہے بلکہ وہ نقلا ہے. عقل سے مشابہ ایک چیز ہے جسے مکر کہہ سکتے ہیں, دغا کہہ سکتے ہیں, فریب کہہ سکتے ہیں. وہ ہے کہ جو تعالی پروردگار کی طرف لے جاتی ہے. اسلام کو دیکھو محمد والے تو یہ جو آیت کا آخری ٹکڑا ہے سب سے پہلے یہ بیچ کی آیت ہے, ایک آیت اس سے پہلے اور ایک آیت اس کے بعد. جو آیت اس سے پہلے کی پہلی آیت سے پہلے آیت حل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. کیا انسان میں کوئی ایسا زمانہ نہیں گزرا ہے کہ جب وہ قابل ذکر کوئی چیز ہی نہ رہا؟ یقیناً انسان پہ ایک ایسا زمانہ گزرا ہے کہ جب وہ لائق تذکرہ بھی وہ چیز نہیں تھی, لائق بیان کوئی صفت نہیں تھی, وہ لائق ذکر کوئی چیز ہی نہیں تھی. لیکن پروردگار عالم کی حکمتوں کے دائرے میں پہنچا تو وہ انسان ہے. اور پروردگار عالم نے اسے کہا ہم نے اسے ملے جلے محلوس پیدا کیا, پتہ شخصت کے دو مرحلے ہیں, ایک ابتدائی شخصت کا مرحلہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر اس کے بعد خلقت کا دوسرا مرحلہ جس کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے اس انسان کو میرے جنے پانیوں سے پیدا کیا. کیوں نبتلی, ہم اس انسان کو آزمانا چاہتے ہیں, آزمانے کے لیے وجعلنا ہو سمجھا بسنا, ہم نے اس انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنا کے پیدا کیا. یعنی اسے ہم نے وہ طاقتیں عطا کی ہیں جس کے ذریعے سے یہ علم بھی حاصل کر سکتا ہے, معرفت بھی حاصل کر سکتا ہے, صحیح اور غلط میں تمیز بھی کر سکتا ہے, حق اور باطل کی پہچان کر سکتا ہے, سچ اور جھوٹ میں فرق بھی بیان کر سکتا ہے, خیر اور شر کے درمیان تمیز بھی کر سکتا ہے. اس انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنا کے پیدا کیا. عزیزان محترم, نبتلی کے ہم اسے آزمائیں. آزمائش کے کتنے پہلو ہو سکتے ہیں, کس کس عنوان سے پروردگار انسان کو آزما سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ آزمائش کا ایک مرحلہ یہ ہے کہ معبود نے اس انسان کو انسان بنایا ہے اور عقل عطا کی ہے, تو اب دیکھنا یہ کہ یہ اس عقل سے کس حد تک رہنمائی حاصل کرتا ہے, کہاں کہاں اس عقل کو استعمال کرتا ہے, اس عقل کے ذریعے سے کتنی بلندیاں حاصل کرتا ہے, اس عقل سے کتنی کامیابیوں کا مالک بنتا ہے, آزمائش کر پڑا رہی ہے. اور اس عقل کو استعمال کرنے کے بعد اگر سیدھے راستے کے طرف عقل نے اس کی رہنمائی کی اور اس نے صحیح گھیر کا راستہ اختیار کر لیا, مومن بن گیا, تو اب مومن بننے کے بعد مصائب و بلا میں مبتلا ہو کر, پریشانیوں میں گر کر, بیماریوں میں مبتلا ہو کر, وہ صبر کا اور استقلال کا اور صبر کا اور تحمل کا کتنا ثبوت پیش کرتا ہے. تو یہ مختلف مراحل ہے انسان کی آزمائش, لیکن آزمانا کہیں گے یا امتحان, آزمائش سے پہلے, امتحان سے پہلے, مرد آزمائش میں قرار دینے سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان کو اچھے برے کا فرق سمجھا جائے, یعنی پہلے اسے نالج دی جائے, پہلے علم عطا کیا جائے. آپ خود جانتے ہیں بغیر علم کے امتحان کا کیا مفہوم ہے. ایک بچہ کہ جس نے کلاس کا منہ نہ دیکھا ہو, کسی اسکول میں کبھی تعلیم نہ لی ہو, کسی ٹیچر سے کبھی کوئی سبق نہ پڑھا ہو, کورس نہ کمپلیٹ کیا ہو, آپ اسے کہیں امتحان دو, امتحان دے سکے گا؟ نہیں. امتحان سے پہلے نالج دی جاتی ہے, پڑھایا جاتا ہے, سکھایا جاتا ہے, تعلیم دی جاتی ہے, پھر امتحان کی منزل آتی ہے. پروردگار عالم نے اس انسان کے لیے کہنا طریقے ہے, ہم اسے امتحان میں ڈالیں گے, اسے آزمائیں گے, تو ضرورت اس بات کی تھی کہ وہ اس انسان کو علم, عقل, شعور اور معلومات کا مالک بنائے. لہذا اسی لیے ان دو سورسز کی طرف اس نے اشارہ کیا, وجہنا ہو سلی ہم بصیرا, ہم نے اس انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنا کے پیدا کیا. عزیزان محترم, علم کے حصول کے یہ دو اہم ترین ذریعے ہیں جن کی طرف سے آئے گا. انسان پہلی منزل میں کسی چیز کا علم سن کے حاصل کرتا ہے اور پھر دوسری منزل میں کسی چیز کا علم دیکھ کے حاصل کرتا ہے. تو محبوب کہہ رہا ہے کہ دیکھو, ہم نے علم کے حصول کے ذرائع کو نہیں عطا کیے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے علم دے کے تمہیں نہیں بھیجا, صاحب علم بنا کے نہیں پیدا کیا ہے. جیسا کہ سورہ نحل میں ارشاد ہے, اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس طرح پیدا کیا, اس حالت میں پیدا کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے, نہ زمین کے بارے میں جانتے تھے, نہ زمان کے بارے میں جانتے تھے, نہ مکین کے بارے میں جانتے تھے, نہ مکان کے بارے میں جانتے تھے, نہ خشک کے بارے میں جانتے تھے, نہ تر کے بارے میں جانتے تھے, نہ دشت کے بارے میں جانتے تھے, نہ در کے بارے میں جانتے تھے, نہ بحر کے بارے میں جانتے تھے, نہ پر کے بارے میں جانتے تھے, نہ شمال کے بارے میں جانتے تھے, نہ جنوب کے بارے میں جانتے تھے, نہ مغرب کے بارے میں جانتے تھے, نہ مشرق کے بارے میں جانتے تھے, نہ کائنات کے بارے میں جانتے تھے, نہ موجودہ کائنات کے بارے میں جانتے تھے, نہ فرشتوں کے بارے میں جانتے تھے, نہ جنوں کے بارے میں جانتے تھے, نہ تیر کے بارے میں جانتے تھے, نہ دنیا کے بارے میں جانتے تھے, نہ جنت کے بارے میں جانتے تھے, نہ جہنم کے بارے میں, کچھ نہیں جانتے تھے. واللہ اخرجک من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, جاہل پیدا کیا. ہاں جاہل ضرور پیدا کیا, لیکن جاہل رہنا مقصد نہیں تھا. وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ, اللہ نے تم کو سننے کے لیے کان عطا کیے, دیکھنے کے لیے آنکھیں دی, سمجھنے کے لیے دل. یہ تین عظیم نعمتوں کی طرف اس آیۃ کریمہ میں اشارہ ہے, ایک سننے کی قوت, دوسرے دیکھنے کی قوت, اور تیسرے سمجھنے کی. یاد رہے علم کے حصول کی یہ تین مراحل ہیں. پہلی منزل میں انسان سن کے نماز کرتا ہے, دوسری منزل میں انسان دیکھ کے نماز کرتا ہے, اور تیسری منزل میں انسان سمجھ کے نماز کرتا ہے. استدلال کے ذریعے, دلیل کے ذریعے, پرکھ کے, منطق اور لاجک کی کسوٹی پہ کس کے علم حاصل کرتا ہے تاکہ اسے یقین حاصل ہو, اور یہ علم کا سب سے زیادہ اہم حصہ ہے. سن کے جو علم حاصل کرتا ہے وہ علم اکثر غلط ثابت ہو جاتا ہے. سنی سنی بات, دیکھ کے جو علم حاصل کرتا ہے وہ بھی علم کا بہت بڑا مرتبہ نہیں, اس لیے کہ آنکھیں بھی دکان کرتی. توجہ, لیکن وہ علم کو سمجھ کے حاصل کیا جائے، عقل کے ذریعے حاصل کیا جائے، استدلال کے ذریعے حاصل کیا جائے، لاجک اور منطق کے ذریعے حاصل کیا جائے، پھر اس میں خطا کا اور غلطی کا امکان نہیں رہ جاتا. اور اس کے لیے علماء نے بہت ساری مثالیں دی. آپ نے کسی سے سن لیا کہ آگ گرم ہوگی، آگ کی حرارت کے بارے میں آپ کو کسی نے بتا دیا، آپ نے معلومات میں اپنے اضافہ کر لیا، تو یہ وہ علم تھا جو آپ کو سن کے حاصل ہوا. لیکن آپ کے دل میں کچھ شک ضرور رہے گا کہ پتہ نہیں انہوں نے کہا تو ہے کہ آگ جلاتی ہے، آگ گرم ہوتی ہے، آگ میں حرارت پائی جاتی ہے، لیکن پتہ نہیں جلاتی کہ نہیں جلاتی. لیکن ایک مرتبہ آپ نے کسی کو اپنی آنکھوں سے آگ سے جلتے ہوئے دے دیے، تو آپ کو مزید اطمینان حاصل ہوگا کہ ہاں آگ گرم ہوتی ہے. لیکن عزیز ہو، کبھی ایسی منزل آئی کہ آپ نے خود اپنے ہاتھوں میں انگارا اٹھا لیا، آپ کا ہاتھ خود جل گیا، تو اب جو آپ کو علم حاصل ہوگا وہ ایسا علم ہوگا جس کو کوئی طاقت ٹس سے مس نہیں کر سکتی. اس لیے کہ آپ خود جل چکے ہیں، آپ نے خود پرکھ لیا ہے. تو انسان سن کے بھی علم حاصل کرتا ہے، دیکھ کے بھی علم حاصل کرتا ہے، اور سمجھ کے بھی. اور جو کچھ بھی سنتا ہے اور دیکھتا ہے اسے فوراً قبول نہیں کر لینا چاہیے حق یا باطل سمجھ، بلکہ اسے پرکھنا چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ ان تین نعمتوں کی طرف پروردگار عالم نے اشارہ کیا ہے، اور ایک سننے کی طاقت، دوسرے دیکھنے کی قوت، اور دوسرے سمجھنے کی. یعنی آپ کو انسان جب محراب ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی کون سی طاقت کام کرنا شروع کرتی ہے؟ سب سے پہلے اس کا سامعہ، اس کی سماعت کام کرتی ہے، سننے کی طاقت. جیسے ہی پیدا ہوا اسے کلو پیش کی آوازیں، لیکن پیدا ہونے کے فوراً بعد بچہ دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا. آپ ڈاکٹر سے پوچھیں، چھ دنوں کے بعد کم سے کم اس کی نظروں میں ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے، اور اس کی نگاہ گرد و پیش کی چیزوں کو دیکھنے کے لائق ہوتی ہے. یہ بھی سامنے کی بات ہے کہ وہ بچہ جو 9 مہینے تک اندھیری کوٹھی میں رہا ہے، اگر اچانک آنکھ میں دیکھنے کی صلاحیت پیدا کر دی جائے، تو باہر کی فضا میں جو نور ہے اس نور سے اس آنکھ کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے. لہذا آہستہ آہستہ ماحول کی عادی ہوتی ہے، اور 6 دنوں کے بعد دیکھیں تو پیدا ہونے کے بعد فوراً سننا شروع کر دیا اس کو. یعنی ادھر ماں کی آغوش میں پیٹ سے باہر آیا، اور ادھر علم کے حصول کا دروازہ کھل گیا. توجہ، علم کے حضور کا دروازہ کھولا، اور درس کا اور تعلیم کا بندوبست کر دیا. فوراً بچہ پیدا ہوا تو فوراً حکم دیا کہ اس کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت. اذان و اقامت کہی گئی، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی بن عبد اللہ. بچوں، پہلا سبق جو دیا گیا توحید کا، پہلا سبق جو دیا گیا رسالت کا، پہلا سبق جو دیا گیا امامت و ولایت کا، داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت. اس کا مطلب یہ کہ اس نے علم کے حضور کے ذرائع بھی پیدا کیے اور تعلیم کا بندوبست بھی کیا. 6 دنوں کے بعد اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہوئی، اور اب وہ دیکھ کے بھی علم حاصل کر رہا. جو کچھ دیکھ رہا ہے وہ ساری چیزیں اس کے شعور میں محفوظ ہوتی چلی آ رہی، شعور یا شعور میں. لیکن آپ یہ بتائیں گے کہ سمجھنے کی صلاحیت کا پیدا 10 دنوں کے بعد، 1 مہینے کے بعد، 1 سال کے بعد، کتنے دنوں کے بعد سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے؟ انسان کی عقل کب سے کام کرنا شروع کرتی ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ جب تک یہ انسان بالغ نہ ہو جائے، بلوغ کی منزل پہ نہ پہنچ جائے، اس وقت تک اس کی عقل اسلام کے نقطۂ نظر سے کامل نہیں ہے. اور جب تک عقل کامل نہیں ہوتی ہے، اس وقت تک پروردگار عالم اس پر کوئی تکلیف شرعی، کوئی ذمہ داری، کوئی فریضہ نہیں ہے. جب تک عقل کامل نہیں ہے، ایسے نہیں کہا کہ وہاں کو زکاة ادا کرو، خمس ادا کرو، حقوق ادا کرو، کوئی مطالبہ نہیں ہے، کوئی کام، کوئی فریضہ اس کے ذمہ نہیں کیا گیا جب تک آنکھوں لگا کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ انسان کی دو صنفیں، ایک صنف ہے خواتین کی اور ایک صنف ہے مردوں کی۔ دونوں کے حقوق کی مدتیں اور زمانے کی اسلام کے نقطۂ نظر سے لڑکیاں 9 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی اور لڑکے 15 سال کی عمر میں بالغ ہوتے۔ اب عزیزان محترم، چونکہ یہاں تک بات آئی ہے، لہذا ایک اسلام کی خدمت کیا کروں، چونکہ ہم اور آپ ہم کو آتے آتے رہتے ہیں، آپ ان ملکوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں، روز آنا اہل باطل کے پروپیگنڈوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس پروپیگنڈے کے نتیجے میں جو ابھیان کی فکریں بنی ہیں ان کے سوالات کے آپ کو جوابات دینا پڑتا ہے۔ تو کوئی یہ نہ سوچے اور یہ نہ کہے کہ صاحب لڑکیوں کی صرف جو صرف نازک ہے، یعنی اسلام میں ڈسکریمنیشن پایا جاتا ہے، اسلام میں امتیاز کہ لڑکوں کو مزید 6 سال گھومنے کی اجازت دے دی اور لڑکیوں کو 6 سال پہلے ہی پابند کر دیا گیا، یہ سوچ سکتا ہے نا؟ اور یہ اس لیے سوچے گا کہ ہر ایک کا پوائنٹ آف ویو الگ ہے، اور انسان جس پوائنٹ آف ویو سے سوچتا ہے اسی اعتبار سے پھر وہ نتیجہ حاصل کرتا ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہہ رہے کہ پوائنٹ آپ مجھے سامنے سے دیکھ رہے ہیں تو آپ کا جو زاویہ نظر ہے وہ اور ہے، کوئی شخص اگر سائڈ سے دیکھ رہا ہوگا اس کا زاویہ نظر اور ہوگا، کوئی شخص ہموار زمین پہ رہ کے دیکھ رہا ہوگا اس کا زاویہ نظر اور، کوئی بلندی پر سے دیکھ رہا ہوگا اس کا زاویہ نظر اور ہوگا۔ اور اس سلسلے میں ایک بڑی اچھی مثال ہے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، آگے اگر کسی کی آنکھ میں نیند بھی دکھائی دے رہی ہے تو وہ بھی دور ہو جائے، سلوات کرنے پر محمد والے محمد ہمارے والد دنیا کے اساتذہ میں سے بزرگ اور جو متعدد شخصیت آیت اللہ محسن قرار دی، درس کے دوران انہوں نے ایک مثال دی اور اس مثال سے میرا مدعا میری بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسان جس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتا ہے۔ ایک صاحب کراکری کی دکان میں گئے، ان کو گلاس چاہیے، انہوں نے دکاندار سے کہا کہ گلاس آپ کے پاس ہیں کیا؟ دکان سامنے ریک پہ سجے پہ ہیں، تم دوسرے پسند کرو۔ اب وہ گئے قریب سے دیکھا تو گلاس سب کے سب الٹے یعنی اوندھائے ہوئے رکھے تھے، انہیں گلاسوں میں سے ایک گلاس انہوں نے اسی شکل میں اٹھایا اور اب اسے دیکھ رہے ہیں، تو سب سے پہلے انہوں نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا، یہ کیسا گلاس ہے، اس کا تو منہ بند ہے، اور پھر ہاتھ نیچے کی طرف لے آئے تو لو یہ تو عجیب و غریب گلاس، اس کا منہ بھی بند ہے، اس کا پیدا بھی کھلا ہوا ہے، اس میں پانی کیسے پیا جائے گا، منہ بھی بند ہے اور پیدا بھی کھلا ہے۔ دکاندار کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا، مسکرا رہا تھا، قریب آیا، اس نے ان کے ہاتھ سے گلاس دیا، اس کو الٹ لیا کہا دیکھیے وہ دور، اس کا منہ بھی کھلا ہوا ہے، اس کا پیدا بھی موجود ہے۔ توجہ، تو بات زاویہ نظر اور زاویہ فکر کی، کوئی اس نظر سے سوچتا ہے کہ اسلام ڈسکریمنیشن کر رہا ہے، لیکن حقیقت عمل کیا ہے؟ حقیقت عمل اللہ جب تکلیف شرعی عائد کرتا ہے تو سب سے بڑی عنایت یہ ہے کہ اس کی عقل جوان ہوتی ہے، اور جب عقل انسان کی بلوغ کی منزل پر پہنچتی ہے تو پروردگار عالم اسے اپنا مخاطب کرتا ہے، اس سے ایڈریس کرتا ہے، بڑھایا عقیق السلام، ہاں تم سے کہا کیا ہے، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، روزہ رکھو، تو یہ پروردگار عالم سے خطاب کر رہا ہے۔ عزیزان محترم، اس نقطۂ نظر سے دیکھنا چاہتی ہے کہ خطاب کرنے کا خود ایک جو شرف ہے پروردگار عالم، اگر لڑکوں کو 6 سال بعد ملتا ہے تو یہ شرف پروردگار عالم سے صرف نازوں کو 6 سال پہلے ہوگا۔ بارہ بلوغ کے بعد تب انسان کی عقل کام کرنا شروع کر دی، اور اس کے لیے انعامات تھے. پیدا ہونے کے فوراً بعد سے سماعت کام کرنے لگی, چھ دنوں کے بعد سے آنکھیں کام کرنے لگی. اب جو کچھ بھی دیکھ رہے ہو, جو کچھ بھی سن رہے ہو, اسے اپنے ذہن میں, اپنے دل و دماغ میں جمع کرتے رہو. جب عقل تمہاری جوان ہو جائے اور تمہارے اندر حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے, تو پھر یہ دیکھو کہ اس میں کیا سچ ہے, کیا جھوٹ ہے, کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے, کیا حق ہے, کیا باطل ہے. جو حق ہو اسے قبول کر لو, جو باطل ہو اسے ٹھکرا دو. اس سوال پر دیکھو اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم.
تو تین نعمتوں کا اس آیت کریمہ میں تذکرہ ہے, وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. اللہ نے تم کو سننے کے لیے کان دیے, دیکھنے کے لیے آنکھیں دی, سمجھنے کے لیے دل دیے. اور عزیزان محترم, انسان کا دل یہ انسان کے وجود ظاہری کی بنیاد ہے. جب بھی کوئی شخص عمارت تعمیر کرتا ہے تو سب سے پہلے دیوار نہیں قائم کی جاتی ہے, سب سے پہلے چھت نہیں بنائی جاتی, سب سے پہلے کھڑکیوں اور دروازے نہیں لگایا, بلکہ سب سے پہلے فاؤنڈیشن ڈالا جاتا ہے, بنیاد رکھی جاتی ہے. اسی لیے جب انسان کی خلقت کا مرحلہ آتا ہے, انسان خلقت کے مرحلے میں قدم رکھتا ہے, تو سب سے پہلے کان خلق نہیں ہوتا, سب سے پہلے آنکھیں نہیں پیدا ہوتی, بلکہ سب سے پہلے جو نقطہ قائم ہوتا ہے وہ دل کا ہوتا ہے. دل کی تخلیق ہوتی, اور جب دل کا نقطہ خلق کر لیتا ہے پروردگار اعلیٰ, تب دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ اس کا پورا وجود. عزیزان محترم, دل کو انسان کے وجود میں بنیادی حیثیت حاصل ہے, اور عقیدے کا تعلق انسان کی آنکھوں سے نہیں ہے, انسان کے کانوں سے نہیں, بلکہ انسان کے دل سے. عقیدے کا تعلق بھی انسان کے دل سے ہے, اور محبت اور نفرت کا تعلق بھی انسان کے دل سے. توجہ. چنانچہ آخرت میں نجات صحیح عقیدے کی بنیاد پر ہوگی, اور محبت اہل بیت کی بنیاد پر ہوگی. عقیدے کا اور ایمان کا تعلق بھی انسان کے دل سے ہے, محبت اہل بیت کا تعلق بھی انسان کے دل سے ہے. اس سماعت کرتے پر محمد صلی اللہ علیہ
وسلم.
مجھے آج کی اس مجلس میں صرف تمیزی طور پر کی باتیں آپ کے خدمت میں عرض کرنا تھی, اس سے زیادہ آپ کا وقت صرف نہیں کرنا, کی بات کو مختصر کرنا چاہوں گا. یقیناً محبت کا تعلق انسان کے دل سے ہے, لیکن یہ محبت ارادے سے نہیں پیدا ہوتی. مطلب یہ کہ آپ کسی شخص سے محبت کرنا چاہیں گے تو آپ اس کے پاس کھڑے ہوئے کہیں کہ میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں, واجب ہوں تو دل میں محبت پیدا ہو جائے گی. کسی نے نفرت کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس کے پاس کھڑے ہو کہ میں اس سے نفرت کرنا چاہتا ہوں, واجب ہوں تو دل میں نفرت ہو جائے گی. کبھی بھی انسان کے عزم سے, انسان کے ارادے سے, انسان کے قصد سے نہ محبت پیدا ہوتی ہے نہ نفرت, بلکہ محبت اور نفرت دونوں کے محرکات ہوتے ہیں. کمال یہ محبت کا محرک ہوتا ہے, اور عیب اور برائی یہ نفرت کا محرک ہوتا ہے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
جس چیز میں انسان کمال دیکھتا ہے اس کی طرف خود بخود اس کا دل کھینچنے لگتا ہے.
سبحان اللہ.
چاہے وہ کمال جس طرح کا کمال ہو, علم کا کمال ہو, علم کا کمال ہو, زہد کا کمال ہو, تقوی کا کمال ہو, صبر کا کمال ہو, ضبط کا کمال ہو, شجاعت کا کمال ہو,
سبحان اللہ,
عبادت کا کمال ہو, ریاضت کا کمال ہو, کسی بھی طرح کا کمال ہو, اگر کمال ہے کسی چیز میں تو انسان کا دل اس کی طرف کھینچے.
سبحان اللہ. نعرہ حیدری
یا علی
محمد والے محمد صلوات.
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
کوئی یہ نہیں کہہ سکتا قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربٰی، کیا اہل بیت سے محبت کا مطالبہ یہ جبری ہوتا ہے؟ نہیں، اس لیے کہ محبت کسی سے نہ ارادے کے ساتھ کی جا سکتی ہے اور نہ کسی سے نفرت کی جا سکتی ہے۔ ہم اہل بیت سے کیسے محبت کریں؟ عزیزان محترم، مطالبہ جب انتہائی تب ہوگا جب انتہائی کام کمالا سے،
سبحان اللہ سبحان اللہ،
اللہ نے پہلے ان سے محبت اور مقدس کا مطالبہ نہیں کیا بلکہ پہلے ان کے دامن میں کمالات کو لایا۔
واہ
واہ واہ،
اب انسان یہ دیکھے کہ انسانیت کا کون سا ایسا کمال ہے جو ان کے دامن میں، کون سا ایسا شرف ہے جو ان کے دامن میں، کون سی ایسی فضیلت ہے جو ان کے دامن میں، کون سا ایسا امتیاز ہے جو ان کے دامن میں، کون سی ایسی بلندی ہے جو ان کی چوکھٹ میں، بلکہ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ نہ صرف یہ کہ ہر بلندی ان کے پاس پائی جائے گی، نہ صرف یہ کہ ہر شرف ان کے یہاں پایا جائے گا، نہ صرف یہ کہ ہر فضیلت ان کے یہاں پائی جائے گی، بلکہ حقیقت عام یہ ہے کہ بلندیوں نے ان کے قدم چومے ہیں تو بلندیاں بلندیاں
کہلائیں،
ان کے دامن سے تبسم کیا ہے تو فضیلت فضیلت کہلائیں گے۔
تیسری
مرتبہ بھی تعداد بول کر دیں، ایک عالم اس لیے محبوب ہوتا ہے کہ اس کے اندر علم کا کمال ہے، ایک خطیب اس لیے محبوب ہوتا ہے کہ اس میں صداقت کا کمال ہے، ایک خطاب اور ایک کاتب اس لیے محبوب ہوتا ہے کہ اس کے اندر فن کتابت کا کمال ہے۔ تو جس طرح کا کمال ہو پھول انسان کو اس لیے محبوب ہوتا ہے کہ اس میں حسن و نزاکت کا کمال ہے، جیسا بھی کمال ہو، اور اس کمال کا تقاضا یہ ہے کہ انسان بغیر سے فطرت اس سے محبت کرے۔ اب اگر ہر وہ چیز جس میں کسی طرح کا کمال ہو کوئی شخص بجائے محبت کے اسے نفرت کا اظہار کرے تو پھر آپ ایسے کوئی انسان کہیں گے؟ عزیزان محترم، پھول محبت کے لائق ہے، کوئی پھول کی پنکھڑیوں کو مسا رہا ہو، توجہ، پھول کے سلسلے میں جارحیت اور بربریت کا مظاہرہ کر رہا ہو تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ کمال کا تقاضا ہے محبت۔ اب بجائے محبت کے اگر نظر علی کے اندر پروردگار عالم میں دنیا کا کون سا ایسا کمال تھا جو نہیں رکھا، اور اس کمال کا تقاضا یہ تھا کہ دنیا علی سے محبت کرتی، اگر کمال کے ہوتے پہ کوئی محبت کرے گا تو انسانیت کو ثبوت دے گا،
بے شک
ہوتے پہ اپنے محبت کے تقاضوں کا گلا گھونٹے گا تو حیوانیت کا ثبوت پیش کرے گا۔
بے شک
دل سے تعلق ہے نفرت کا اور دل سے تعلق ہے محبت کا، اور یہ بھی ہم اچھی طرح سے اپنے دل بٹھا لیں کہ اہل بیت ہماری محبت کے محتاج نہیں ہیں،
سبحان اللہ سبحان اللہ،
بلکہ ان سے محبت کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے راستے کو اختیار کرتا ہے، اس کے اعمال و افعال کو اختیار کرتا ہے، اس کے طور طریقے کو اختیار کرتا ہے، اس کے حلی اور قیافے کو اختیار کرتا ہے، جس کسی کو بھی انسان اپنا محبوب تصور کرتا ہے، آہستہ آہستہ انسان کی پوری زندگی محبوب کے رنگ میں ڈھلتی جاتی ہے۔
واہ واہ واہ،
تو اہل بیت ان کو ہماری محبت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اللہ کا صحیح بندہ بننے کے لیے ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے کی ضرورت ہے،
بے شک بے شک،
محبت اہل بیت ان کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہماری ضرورت ہے۔ تاکہ ہم انسان بن سکیں, ہم اللہ کے بندے بن سکیں, ہم مومن بن سکیں, ہم باقیدار بن سکیں, ہم متقی بن سکیں, ہم صالح بن سکیں, ہم دنیا و آخرت سے کامیابیاں حاصل کر سکیں. اہل بیت ہماری ضرورت ہے, ان کو ہماری محبت کرو اور ہماری محبت کو کیا ضرورت ہے جب ان سے محبت کرنے کے لیے خود پروردگار عالم موجود ہے.
واہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
ہماری نظروں میں یہ ناقص نظر, یہ ناقص نگاہ, یہ ناقص فکر, یہ ناقص آنکھ, اس ناقص وجود میں ان کا کمال سمائے گا بھی کیسے؟ ہم کیا کمال کو کرنا سمجھ سکتے, لیکن جو خود عین کمال ہے جس نے کو مجھے سمے کمال بنایا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ کتنے با کمال. اگر وہ اس سے محبت کر سکتا ہے تو وہ بس کرنے کا عالم ہے. سلام علی محمد والے محمد. یہی وہ عقیدہ جس کا تعلق انسان کے دل سے ہے انسان کے لیے باعث ہے, اور یہی محبت جس کا تعلق انسان کے دل سے ہے یہ انسان کے باعث ہے, اور اسی دل کو انسان کے وجود میں وہ کیسے اور قرآن کا جمال اللہ کو سب عمل افسار بتا دیا. اللہ نے تم کو سننے کے لیے کان عطا کیے, دیکھنے کے لیے آنکھیں دی, سمجھنے کے لیے دل عطا کیا. مجھے اس وقت آپ کی خدمت میں یہاں تک اپنی رائے پہنچانے کے بعد یہ عرض کر رہا ہوں کہ اہل بیت کو ہماری محبت کی کیا ضرورت ہوگی جبکہ انسانوں میں بھی ایسے ایسے بے لوگ چاہنے والے لوگ کہ جنہوں نے ان کے لیے بے مثال قربانیاں بھیجی. عزیزان محترم, اگر خود یہ کسی کی محبت کا ہے قصیدہ پڑھیں تو کتنی کمال کی بات ہے. یقیناً پیغمبر کی بھی بارگاہ میں ایسے لوگ تھے جو پیغمبر سے محبت کا دعویٰ رکھتے تھے, مولا کائنات کے ساتھ بھی ایسے افراد تھے جو مولا کائنات سے محبت کا دعویٰ رکھتے تھے, امام حسن کے ساتھ بھی ایسے لوگ تھے جو امام حسن سے محبت کا دعویٰ رکھتے تھے, لیکن کسی نے اگر اپنے چاہنے والوں کی محبت کا قصیدہ پڑھا تو وہ حسین ابن علی کی شخصیت. یہ امام کا قصیدہ جناب زینب سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ بہن جیسے ساتھی جیسے با وفا اصحاب مجھے ملے کسی کو نہیں. کربلا کا تذکرہ آ چکا ہے آج کی مجلس, امام مظلوم کے سینے پہ سونے والی کم سن بچی جناب سکینہ کے شہادت کے سلسلے میں منعقد ہوئی. بس مجھے چند جملے عرض کرنا ہے. عزیزان محترم, گفتگو ہے محبت کی, پڑوسی سے پڑوسی کی محبت, بھائی سے بھائی کی محبت, ماں سے بیٹے کی محبت, باپ سے اولاد کی محبت, اولاد سے والدین کی محبت, محبت کے بہت سارے روپ ہیں, لیکن یہ سارے روپ نکھر کر اگر کہیں سامنے آئے ہیں تو کربلا ہے. بس مجھے دو ایک منظر آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. عصر کا وقت نزدیک آ چکا ہے, امام رخصت آخر کے لیے خیمے میں آ رہے ہیں, پکار کر کہتے ہیں زید رقیا ربا ماں کی کنیز کے تھے تم سب کے حسین کا آخری سے بیویوں کو تھاری بنا کے ترقین سارا کر کے حسین خیمے سے برآمد ہوئے, اور اب جو جلال میں بیٹھنا چاہتے ہیں لیکن امام یا اس حسرت سے چاروں جانب دیکھ رہے ہیں. عجب نہیں کہ امام کی نظریں تلاش کر رہی ہیں کہ اس سے پہلے میں جب وہ جناب میں سوار ہوتا تھا گھوڑے پہ بیٹھتا تھا تو کبھی حبیب آ کے بیٹھتے تھے, کبھی زہیر آ کے بیٹھتے تھے, کبھی مسلم اور سعید آ کے بیٹھتے تھے, کبھی قاسم, کبھی عمر محمد, کبھی علی اکبر, کبھی عباس. کوئی انتظام فرض پکڑتا تھا, کوئی نکاح میں تھامتا تھا, کوئی سہارا دے کے گھوڑے پہ بٹھاتا تھا, مگر اب کوئی نہیں. زہرہ نہیں سے محسوس کرتا بہن آگے بڑھی اور اسے میر علی نے ان چند مصروں میں نقل کیا ہے. اس کی منظر کشی کی ہے کہ حسین جب کے چلے باد دوپہر رنگ کو, حسین جب کے چلے باد دوپہر رنگ کو, نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاوے توسن, سکینہ جھاڑ رہی تھی خبا کے دامن کو, حضور چپکے کھڑے تھے جھکائے کر, نہ آسرا کا کوئی شاہ کروائے, فقط بہن نے کیا تھا سوال. زینب آپ بڑی ماں جائے, عباس نہیں نہ صحیح, علی اکبر نہیں نہ صحیح, اور محمد اور قاسم نہیں نہ صحیح, زینب موجود ہے. زینب آپ بہن نے سوار کرا دیا, حسین نے گھوڑے کو لحاظ کیا, گلجنا کی لگام کو حرکت دی, مگر گھوڑا ہے جو چلنے میں تحمل کرتا ہے. امام کی مظلومی کو دیکھیں, امام اپنے حسب بابا خان سے خطاب کر کے کہتے ہیں, اے میرے زلجنا, اے میرے نانا کی سواری, تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ حسین کی پشت پہ یہ تیری آخری سواری ہے, اب اس کے بعد حسین سے کوئی خدمت نہیں ہے, بس مجھے میدان قتلگاہ تک پہنچا دو. زلجنا ہے کلام امام کو سمجھتا ہے, جواب امام کے لیے سر سلام قلم کرتا ہے, آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے, زبان ہاتھ سے کہہ رہا تھا, مولا یہ بدنصیب و بدبخت انسان ہے جو آپ کے مرتبے کو نہیں پہچانتا, اے مولا میں جانور سے ہی مگر آپ کی عظمت کو سمجھتا ہوں, اے مولا مجھے بچپن کا وہ منظر بھی یاد ہے جب آپ میری پشت پہ بیٹھنا چاہتے تھے اور کمسنی کی وجہ سے نہ بیٹھ سکے تھے, تو میں نے اپنے گھٹنے توڑ دیے تھے اور اپنے پشت پہ سوار کر لیا تھا, تو آئے فاطمہ کے لال آج اس وقت مشکل میں جب مجھے معلوم ہے آپ کا عباس مارا جا چکا ہے, آپ کے علی اکبر کے سینے میں بچی لگ چکی ہے, آپ کا قاسم خواب و خون میں ڈوب چکا ہے, اے مولا آپ کے عوام انصار شہادت کے درجے میں فائز ہو چکے, ایسے میں میں کیسے آپ کے نصر سے منہ موڑ سکتا ہوں, لیکن اے فاطمہ کے لال, اے میرے مولا و رابع, ذرا میری مجبوری تو دیکھیے, یہ تو مولا سمائیے میرے سمو سے کون لپٹا ہوا. حسین نے جو نگاہ کی تو یہ منظر دکھائی دیا کہ سکینہ گھوڑے کے سمو سے لپٹی ہوئی فریاد کر رہی ہے, اے میرے بابا کے دلجنا, اے میرے بابا کی سواری, میرے بابا کو قتل کہاں تک نہ لے جا, جو بھی آنکھوں سے میدان میں گیا اسے اتنا ظالم کا مسئلہ آیا. امام گھوڑے سے اتر پڑے, سکینہ کو اپنی آغوش میں لے لیا, اے میری لستجی کا سکینہ, اے بیٹی کیا چاہتی ہے, کہا بابا ایک بیٹی کی اور کیا خواہش ہوگی, میں یہی چاہوں گی کہ آپ میدان میں نہ جائیں, آپ کا سایہ میرے سر پہ برقرار رہے, اے بابا میں تاہی یتیمی نہیں برداشت کر سکتا, اجب مجھے اللہ آپ آئیں گے اور بہت آئیں گے, جناب سکینہ کا بوسہ دیئے, سکینہ نے بوسہ دیئے. امام نے کہا اے بیٹی اگر تو چاہتی ہے کہ تیرا باپ زبا سے بچ جائے, اے میری لگتا جی کہ سکینہ اگر تو یہ چاہتی ہے کہ میں میدان میں نہ جاؤں, تو ہاں ایک صورت ہے جس پہ عمل کر کے تیرا باپ زبا سے بچ جائے. عزیزان محترم, تاریخ کی لفظوں میں اتنی گنجائش ہوتی ہے اور نہ اتنے جزیات ہوتے ہیں, آپ خود سوچیے کہ وہ بچی جس کی امیدیں ٹوٹ چکی تھی, جو اپنے سر پہ یتیمی کے سائے کو مٹاتے ہوئے دیکھ رہی تھی, جو دیکھ رہی تھی کہ اس کا باپ انقریب درجہ شہادت پہ فائز ہوا چاہتا ہے, جس وقت امام نے جملہ کہا ہوگا کہ ایک صورت ہے, ایک صورت جس پہ عمل کر کے تیرا باپ زبان سے بچ سکتا ہے, تو بچی کے دل میں ایک مرتبہ خوشی کی امنگ پیدا ہو رہی تھی, ٹوٹی ہوئی آسیں, ٹوٹی ہوئی امیدیں دوبارہ زندہ ہو گئی ہوگی, اور سوکھے ہونٹوں پہ مسکراہٹ کھیلنے لگی ہوگی, کملایا ہوا چہرہ شادابی میں تبدیل ہو گیا ہوگا, اور بچی نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ بابا چل رہا ہے, وہ کون سی صورت ہے جس پہ عمل کر کے آپ زبان سے بچ سکیں, سنیں اور آنسو بہائیں, ہم خانوادہ عصمت طہارت کے ان بچوں کو اپنے گھر کے بچوں پر قیاس کرتے ہیں, جس طرح سے ان کی مردوں کو اور ان کی خواتین کو اپنے گھر کے مردوں اور خواتین پہ قیاس کرتے ہیں. عزیزان محترم, یہ بچے خانوادہ رسالت کے ہیں, جہاں ایک کم سے شیرخوار بچہ بھی امام وقت کی آواز استغاثہ سنتا ہے تو خود کو جھولے سے گرا دیتا ہے. جناب علی اصغر کا شور دیکھیں اور اب جناب سکینہ کا شور, امام سے جناب سے بابا وہ کون سی صورت ہے جس پہ عمل کر کے آپ کے مزے بچ جائیں. امام نے کہا اے بیٹی اگر تو چاہتی ہے کہ تیرا باپ زبان سے بچ جائے تو اپنے باپ کو بس اس کی اجازت دے دے کہ میں یزید کی بیعت کروں, میں یزید کے پاس پیغام, بیعت کا پیغام میرے پاس ہو, میں یزید کی بیعت کر لوں گا, تو پھر کوئی طاقت نہیں جو مجھے ذبح کر سکے, جو مجھے قتل کر سکے. عزیزان محترم, سنیں گے وہی بچی جو اپنے باپ کو میدان میں جانے سے روک رہی تھی, ایک مرتبہ سکینہ باپ کی آغوش چھوڑ کے علیحدہ ہو گئی, کہنے لگے بابا آپ میرا امتحان لے رہے بابا،
اے بابا میرے بھائیوں پہ بھی آپ کا دل لگ رہا، اے بابا اب جائیے خدا حافظ، میں آپ پر روکوں گی، سکینہ کو داغِ حقیقی گوارا ہے، سکینہ کو شبر کے تماشے گوارا ہے، سکینہ کو دروازے کی زندگی گوارا، اے بابا زندہ ہمیشہ گوارا، مگر یزید کی بیعت گوارا نہیں ہے، خدا حافظ۔
اجر مر اللہ، بچی نے اس طرح سے اپنے باپ کو رخصت کیا تھا،
اس طرح سے اپنے باپ کو رخصت کیا تھا،
پھر دوبارہ جب باپ سے ملاقات ہوئی تو کہا، گیارہویں محرم کی صبح کو جب یہ رکا ہوا قافلہ
کربلا سے روانہ ہو رہا تھا،
مقتل شہدا سے گزارا گیا، تو بچی نے اپنے باپ کو اس عالم میں دیکھا کہ جسم ٹکڑے ٹکڑے ہیں اور اس پہ سر بھی نہیں ہے۔
اجر ملا، اور اس کے بعد سکینہ کی ملاقات کہاں ہوئی؟
دربار شام میں، جب یزید نے تشتے تیرا سے سرگوش اٹھایا اور کہا کہ سکینہ یہ تیرے باپ کا سر ہے، میں نے سنا ہے تمہارے باپ تمہیں بہت چاہتے تھے، اپنی آغوش میں اگر اس سر کو بلا لو تو میں سمجھوں گا کہ محبت سچی تھی۔ بچی نے جلے ہوئے دامان کو پکڑا، اے بابا یہ زندہ آپ کی محبت کا امتحان لے رہا ہے، اے بابا میری آغوش میں آ جائیے بابا، سر فضا میں اٹھا اور ہوا میں تیرتا ہوا بچی کی آغوش میں پہنچا، آشو کا پچھڑا ہوا جب سر ملا بچی نے منہ پہ منہ رکھا، اے بابا آپ کے بعد تماچے لگائے گئے، اے بابا آپ کے بعد دوشوار اچھے دیے گئے، اے بابا آپ کے بعد سر چڑھایا گیا، پھوپھیوں کی چادریں چھین لی گئی، اجر کمر اللہ، اور آخری مرتبہ سر اس وقت ملا جب سکینہ نے زندہ میں شام میں اپنے بابا کو خواب میں دیکھا، بچی جب چونک کے اٹھی تو اپنے باپ کو یاد کر کے رو رہی تھی، یہاں تک کہ تمام بیویوں نے گریہ شروع کر دیا، یزید تک اطلاع پہنچی، اس نے بچی کو چپ کرنے کے لیے سر بھیجا، جب تشت اطلاع میں رکھا ہوا سر امام کا دربار میں پہنچا، بچی نے کٹا ہوا سر دیکھا، اے بابا ابھی جب آپ آئے تھے تو صحیح سالم تھے،
یا حسین، یا حسین،